الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أبدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت لربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون اور تحقیق کے ہم آزما چکے ہیں ان سے پہلے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں وجاءہم رسول کریم اور ان کے پاس ایک عزت والا رسول آیا اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالی شانہو کی نظر میں بھی عزت والے تھے فرشتوں کی نظر میں بھی عزت والے تھے مؤمنین کی نظر میں بھی عزت والے تھے اور حسب نسب اور خاندانی حیثیت سے بھی وہاں مصر میں عزت والے تھے تو ہر اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام عزت والے تھے تو وجاءہم رسول کریم حق تعالی شانہو نے اس عزت والے پیغمبر کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف اس عزت والے پیغمبر کا آنا یہی فرعون اور اس کی قوم کے لیے آزمائش کا سامان تھا اس لیے کہ جب کسی قوم کے پاس کوئی پیغمبر حق تعالی شانہو کا پیغام لے کر آتا ہے تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اگر قبول کریں گے تو کامیاب اور انکار کریں گے تو ناکام تو حق تعالی شانہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں نے تمہیں قریشیوں کی طرف بھیجا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف ایک آزمائش بنا کر بھیجا اور یہ تمہارا انکار کر رہے ہیں اسی طرح ہم آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ ہی کی طرف بہت عزتوں والے تھے فرعون کی قوم کی طرف ایک آزمائش بنا کر بھیجا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے پاس آ کر ہمارے حکم سے یہ فرمایا تھا کہ ان ادو الی عباد اللہ دیکھو یہ اللہ کے جو بندے ہیں بنو اسرائیل جن پر تم ظلم اور استبداد سے قبضہ کیے ہوئے ہیں انہیں آزاد چھوڑ دو اور میرے حوالے کر دو. ان ادو الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو آزاد کر دو, غلامی سے نجات دے دو, میرے حوالے کر دو, تاکہ حق تعالی شانہ کا جس جگہ پر انہیں لے جا کر بسانے کا حکم ہے میں انہیں وہاں لے جاؤں اور انہیں بساؤں, یہ حق تعالی شانہ کا حکم ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ان ادو الیہ عباد اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان بندوں کو میرے حوالے کر دو, آزاد کر دو. اب ظلم بہت ہو چکا اور میں انہیں مصر سے, ایجپٹ سے, فلسطین اور شام کے علاقے میں لے جانا چاہتا ہوں. حق تعالی شانہ نے انہیں ایک علاقے کا وعدہ کیا ہے, پرومس لینڈ, وہاں جا کر کے انہیں بسانا چاہتا ہوں. انہیں آزاد کر دو. انی لکم رسول امین, میں امانت دار رسول ہوں, میں امانت دار رسول ہوں, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے ہے, اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے. اس لیے حق تعالی شانہ جو آسمانوں کا رب ہے, زمینوں کا رب ہے, احکم الحاکمین ہے, جس کا کنٹرول اور قبضہ پوری کائنات پر ہے, جس کے کنٹرول میں تم میں سے ہر شخص کی پیشانی ہے, بہتر یہ ہے کہ تم میری بات مان کر بنو اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے حوالے کر دو. اور دیکھو تکبر مت کرنا, دادا گیری مت کرنا. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ, وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ, اللہ کے مقابلے میں تم لوگ سرکشی مت کرنا, اللہ پر تکبر مت کرنا. اب تک جو تم تکبر کرتے رہے ہیں اور اب تک جو تم سرکشی کرتے رہے ہیں وہ اللہ کے کمزور بندوں کے مقابلے میں تھی, اس لیے وہ چل رہی تھی. اب اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو یہ حق تعالی شانہ کا مقابلہ ہوگا, حق تعالی شانہ سے سرکشی ہوگی, حق تعالی شانہ پر تکبر ہوگا. اس لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے عذاب کے آنے کے امکانات ہے, اس لیے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ, اللہ پر تکبر مت کرنا, اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرنا. اور دیکھو میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میں جو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ فرعونیوں کو جا کر کہو کہ بنو اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے حوالے کر دو, تو میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اس پر میں دلیلیں بھی لے کر آیا ہوں. انی آتیکم بسلطان مبین, میں تمہارے پاس لا رہا ہوں کھلی ہوئی دلیل. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلیل فرعون اور اس کی قوم کے سامنے رکھی. حق تعالی شانہ نے جو بڑے بڑے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے ان میں سے دو جو سب سے بڑے معجزے ہیں ان میں سے ایک عصا کا, سانپ کا, لکڑی کا سانپ بن جانا, اور دوسرا ہاتھ کا سورج اور چاند اور یہ لائٹ کی طرح سفید چمکدار بن جانا. جب نبوت ملی تو حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہے عصائی. قال ہے عصائی, یہ میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے, میرا سٹاف ہے. پیغمبر علیہ السلام کی یہ سنت ہے ہاتھ میں عصا کا پکڑنا, اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعدد فوائد نقل کیے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو ہاتھ میں عصا رکھتے تھے. اس لیے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں. عصا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی خطرناک جانور یا سانپ بچھو آ جائے اس کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے. کسی جگہ اسٹنگ کی ضرورت پیش آ جائے اور بڑے ڈھیلوں میں سے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے توڑنے کی ضرورت پیش آ جائے اس میں بھی کام آتا ہے. کسی جگہ پیشاب کے لیے بیٹھ کر سخت زمین میں پیشاب کی نوبت آ جائے تو عصا سے پہلے اسے نرم کیا جا سکتا ہے تاکہ چھینٹے نہ اڑے. بہت سارے فوائد ہیں عصا کے. نماز کی ضرورت پیش آ گئی اور لوگوں کے سامنے سے گزرنے کا خطرہ ہے تو عصا کو گاڑ دیا زمین میں تو سدھرا بھی ہو گیا. تو عصا جو ہے, عصا ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی, یہ میرا عصا ہے. اور آگے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اتوکل علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. جب بکریوں کو چراتا ہوں اور بکریوں کو چراتے چراتے جب میں تھک جاتا ہوں تو کھڑے کھڑے اسی کے اوپر میں ٹیک لگا کر کے کھڑا رہ جاتا ہوں, یا یہ ایک چلتے چلتے تھک جاتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیک لگا کر چلتا ہوں. اتوکل علیہا وحش بها علی غنمی, اور جب میری بکریوں کو زمین پر کوئی چارہ نہیں ملتا اور بکریوں کے لیے درخت کی ٹہنیوں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے اور میرے لیے بھی پتوں کو نیچے گرانا مشکل ہوتا ہے تو اسی آسا کے ذریعے پتوں کو جھڑتا ہوں تاکہ بکریاں آسانی سے کھا سکے. وحش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى. یہ تو میں نے اس آسا کے صرف دو فائدے بیان کیے, اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا. اب یہاں پر جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ حق تعالی شانہ نے سوال صرف اتنا دیا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور اس سے تم کیا کرتے ہو. صرف اتنا پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں تو عصا ہے اور اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتی بھی جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پوچھا حق تعالی شانہ نے اتنا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تو جواب دے دینا چاہیے تھا کہ ہے عصا, یہ میرا عصا ہے. یہ آگے جو گفتگو فرمائی جس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں اس کی وجہ کیا ہے. اتوکل علیہا وحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. ولی فیہا مآرب اخرى, اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی کچھ چاہت تھی, اس لیے کہا کہ اس میں اور بھی میرے لیے بہت فائدے ہیں. تو حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالی شانہ سے گفتگو فرما رہے تھے, اور جب کسی کو کسی بڑی شخصیت سے گفتگو کا موقع ملتا ہے, یا یوں سمجھو کہ اپنے محبوب یا اپنے معشوق سے بات چیت کا موقع ملتا ہے, تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ ان کے ساتھ میں ٹھہر سکوں ٹھہر جاؤں. اس لیے قال ہی عصائی کہہ کر کے رکے نہیں, اس لیے کہ آگے یہی خدشہ تھا کہ اگر میں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے تو آگے جو کچھ حکم ہونے والا ہوگا وہ ہو جائے گا. تو ذرا میں یہ کہوں کہ یہ میرا عصا ہے, اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس سے میں پتوں کو بھی جھاڑتا ہوں, اور آگے اگر کچھ زیادہ ہی بول دیتے تو ادب کے خلاف ہو جاتا کہ بھائی میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اتنی لمبی چوڑی تقریر تم نے شروع کر دی, اس لیے آگے یہ کہا کہ یہ دو فائدے تو ذکر کر دیے, اس میں اور بھی فائدے ہیں. اور اندر لالچ یہ تھی کہ کاش کہ میرا محبوب مجھے پوچھ لے کہ اور کیا فائدے ہیں تاکہ اور مجھے گفتگو کا موقع مل جائے. ولی فیہا مآرب اخرى. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گفتگو کا ایک تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. یعنی جیسے بنو اسرائیل کے انبیاء کو قوموں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو میں چونکہ خاتم النبیین ہوں اور پوری دنیا کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میرے مرنے کے بعد اپنے پیچھے کسی ایک قوم یا ایک خطے کے مسلمانوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کے جاؤں گا. تو میرے مرنے کے بعد العلماء ورثت الانبیاء، انبیاء میری وراثت میں، یہ علماء میرے وارث بن کر جیسے بنو اسرائیل کے انبیاء قوموں کو سنبھالتے تھے، یہ قوموں کو سنبھالیں گے. کوئی لسٹر میں بیٹھ کر قوم کو سنبھال لے گا، کوئی چائنا میں سنبھال لے گا، کوئی انڈیا کے کسی خطے میں سنبھال لے گا. تو میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہی، یہ کسی بزرگ نے خواب میں چیز دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سید المرسلین ہیں، مگر آپ نے آپ کی امت کے علماء کو ہمارے برابر قرار دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جتنے علماء ہیں وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. تو میں نے جو بات کہی ہے وہ بات اپنی جگہ پہ برحق ہے یا نہیں، اسے تمہیں معلوم کرنا ہو تو ان میں سے جس کا چاہیے امتحان لے لو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اب نظر دوڑائی. تو غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ پر یا شیخ جنید بغدادی کسی پر نظر پڑی، کہا کہ میں تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے شروع کیا کہ بھائی میرا نام عبد القادر، میں فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کے بیٹے، وہ فلاں کے بیٹے، وہ فلاں کے بیٹے، وہ فلاں کے بیٹے، وہ فلاں کے بیٹے. ایسا کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا. منتہین جب کسی کو فیل کرنے کے لیے امتحان لے رہا ہو تو پھر وہ ہر بہانے کو پکڑ لیتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی میں نے تو صرف اتنا پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، نہ تمہارے والد کا کسی نے نام پوچھا، نہ تمہارے دادا کا کسی نے نام پوچھا، اور تم نے سیدھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا سلسلہ نسب. تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالی شانہ نے بھی تم سے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں گیا ہے، تو تم نے یہ کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں میرا آسا ہے، اور آگے آپ نے بھی تو تھوڑی لمبی تقریر کی تھی، وحش بها على غنمي اتوكل عليها وحش بها على غنمي ولي فيها معايب اخرى. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی وہ مسئلہ کچھ اور ہی تھا، تم سوچو تو صحیح کہ میں کس سے بات کر رہا تھا. میں حق تعالی شانہ سے بات کر رہا تھا. جب حق تعالی شانہ سے گفتگو کا موقع مل جائے تو کس کا یہ دل نہیں چاہے گا کہ میں ذرا بات کو لمبی کروں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ حق تعالی شانہ سے بات کر رہے تھے، ہم اس وقت بنو اسرائیل کے ایک بہت بڑے پیغمبر سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی جی یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری گفتگو آپ سے طویل ہو، پتا نہیں یہ موقع دوبارہ ہمیں ملے نہ ملے. بس اتنی گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل بجا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسا کے بارے میں بات چیت کی تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ القیہا یا موسیٰ، قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس آسا کو زمین پر ڈال دیجیے. فالقاها فاذا هي حية تسعى، جیسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لاٹھی زمین پر پھینکی، عصا کو زمین پر پھینکا تو سانپ بن گیا، ازدہا بن گیا، پائسن. مگر یہ چونکہ ایک معجزہ کی طور پر ہوا تھا
اس لیے کمال اس کا یہ تھا کہ تھا تو اجگر پائسن ازدا، مگر وہ اتنی تیزی سے حرکت کر رہا تھا جتنی تیزی سے چھوٹا پتلا سانپ کرتا ہے. تو جو سانپ بہت تیزی سے چلتا ہے اور حرکت کرتا ہے وہ پائسن نہیں ہو سکتا، وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور اگر پائسن اور بہت بڑا سانپ ہوتا ہے تو وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے. مگر یہ چونکہ معجزاتی سانپ تھا اس لیے فإذا هي حية، دوسری جگہ پر ہے فإذا هي ثعبان مبين، بہت بڑا ازدا بن گیا. اور یہاں فإذا هي حية تسعى، ایک سانپ بن گیا جو بہت تیزی سے چل رہا تھا. تو مراد اس کی یہی ہے کہ تھا تو پائسن ہی اور اجگر ہی اور ازدا، مگر چل پھر رہا تھا اس طرح جیسے کہ دبلا پتلا سانپ بہت تیزی سے چلتا پھرتا ہو. اب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، اس لیے کہ بشری تقاضے سے جو اثر ایک عام انسان کے دل پر پیدا ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بھی ہوتا ہے. جیسے سخت سردی کا موسم ہو تو جیسے ہمیں ٹھنڈی لگے گی نبی کو بھی لگے گی، اور سخت گرمی ہوگی تو ہمیں گرمی لگے گی تو نبی کو بھی گرمی لگے گی. اگر ہمارے جوان بچے کا انتقال ہو جائے، معصوم بچے کا انتقال ہو جائے تو جس طرح ہمیں غم ہوگا نبی کو بھی غم ہوگا. اور خوشی کے موقع پر جیسے ہم خوشی محسوس کریں گے نبی بھی خوشی محسوس کرے گا. تو سانپ کو، درندے کو، ڈراؤنی اور خوفناک چیز کو دیکھ کر ایک فطری طور پہ اول پہلے میں خوف محسوس ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوف محسوس ہوا. تو حق تعالی شان ہونے کی ارشاد فرمایا کہ خود ہا ولا تخف، اب اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے مت، سنعیدھا سیرتہا الاولی، جیسے ہی آپ اسے ہاتھ لگائیں گے ہم اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا کر لاٹھی اور ہنسا بنا دیں گے. مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، پر انسانی فطرت کے تقاضے سے خوف تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، کیا خدا اگر چاہے تو اس رومال اور چتھرے کے ہوتے ہوئے بھی سانپ کا زہر آپ کے بدن میں نہیں پہنچا سکتا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حد کا اعلیٰ شانہ کے ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے اور نفع پہنچانے والے ہونے کے یقین سے میں غافل نہیں ہوں. اس وقت جو چتھڑا اور رومال اپنے ہاتھ پہ باندھ رہا ہوں وہ ایک انسانی تقاضے کے پیش نظر ہے، ہیومن نیچر ہے. اور پھر حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت عطا فرمائی، چتھڑے کو ہٹایا اور آپ نے سیدھا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھا. سانپ کے منہ میں جیسے ہی ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ ہاتھ میں ہنسا ہو گیا، لاٹھی ہو گئی دوبارہ. اس کے بعد حکم ہوا وضمم یدک الی جناحک، وضمم یدک الی جناحک، اپنے قمیض کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنی بغل کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رکھیے اور پھر نکالیے. تخرج بیضاء، یہ تمہارا ہاتھ سفید ہو کر کے نکلے گا. اور یہ سفید جو ہے وہ من غیر سو، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، کوئی بیماری نہیں ہو جائے گی، عیب نہیں ہو جائے گا، یہ معجزہ ہے. آیتن اخرى، آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی. لنریک من آیاتنا الکبرى، جو بڑی بڑی نشانیاں میں تمہیں دکھانے والا ہوں ان میں سے یہ دو ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ میں نے تمہیں اپنا پیغمبر بنایا، اب جاؤ فرعون کی طرف جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ جب میں وہاں جا کر انہیں کہوں گا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ میری تکذیب کریں گے، اور میری زبان میں شروع سے لکنت ہے. میں وہاں اکیلا جاؤں گا، فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے درباری چاروں طرف ہوں گے، اور وہاں پر میں جا کر کے آپ کا پیغام پہنچانا ابھی شروع ہی کروں گا تو میری پوری بات سننے سے پہلے میری تکذیب کرے گا. جب تکذیب کرے گا تو ہیومن نیچر ہے کہ سب کے سامنے جو ہے سینہ تنگ ہو جاتا ہے،
آدمی امبارسڈ ہو جاتا ہے, ایک قسم کی حیا آنے لگتی ہے, گھبرا جاتا ہے, تو وہ یضیق صدری, میرا سینہ تنگ ہونے لگے گا. اور جب میرا سینہ تنگ ہونے لگے گا تو میری زبان میں جو لکنت ہے اس میں قوت آ جائے گی, ولا ينطلق لسانی, اور میں بول ہی نہیں سکوں گا. فارسل الى ہارون, اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی آپ پیغمبر بنا دیجئے. اور ایک مسئلہ تھا مصر سے چلنے سے پہلے جس کی وجہ سے مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے. قال کلا, حد کالا شان ہونا کہ ہر چیز نہیں, وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے. انا معاکم مستمعون, انا معاکم مستمعون, ہم بہت غور سے ہر ہر بات کو سنیں گے, یعنی نگرانی کریں گے. اللہ تو ہر ایک کی بات کو برابری کے ساتھ سنتا ہے. لا تخافا, تم دونوں ڈرو مت. اس لیے کہ پھر جب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہوئے, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, تو ان دونوں نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے درخواست کی کہ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یبغى, اے اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے, اندیشہ ہے ہمیں کہ آپ کا پیغام پہنچانے سے پہلے ہی کہیں وہ ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے, ہمیں کہیں قتل نہ کر دے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں برابر سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. لا یصلون الیکما, وہ لوگ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی شانہ پر پورا بھروسہ تھا, مگر اس کے باوجود بھی بندے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے. تو دیکھو وہاں بھی رجوع کیا کہ اللہ مجھے ڈر ہے, یہاں بھی دونوں نے رجوع کیا اللہ مجھے ڈر ہے. اب یہ دونوں کے دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ کیا کہ انی آتیکم بسلطان مبین, میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل ابھی پیش کرتا ہوں میری نبوت پر, اور تم جو مجھے ڈرا رہے ہو دھمکا رہے ہو, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب وہاں پہنچے تو ڈرایا دھمکایا. بعض تفسیری روایات سے پتا یہ چلتا ہے کہ پتھر مار کر قتل کرنے کی دھمکی دی, سنسار کرنے کی دھمکی دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے وعدہ مل چکا تھا کہ اب تمہاری ہم حفاظت کریں گے اور تمہارے مقدر میں فرعونیوں کے ہاتھوں موت نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ, میں میرے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے پتھروں کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کرو. اور بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ انتر جمون کا مطلب یہ کہ تم مجھے برا بھلا کہو, تم مجھے گالی دو, تم مجھے ذلیل کرو, تو تم مجھے زبان سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو, یا تم مجھے ہاتھوں سے فزیکلی یا وربلی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو, تم یاد رکھو میرا اللہ جو تمہارا بھی اللہ ہے وہ مجھے پناہ دے چکا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ دکھایا, دعوت کا کام چلتا رہا, اسے بلاتے رہے, حق تعالی شانہ کی طرف سے یکے بعد دیگرے, وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادیع والدم, آیات مفصلات, مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے رہے. تو ہر موقع پر لئن کشفت عنا الرجز, دیکھو یہ مصیبت جو آئی ہے اس مصیبت کو اگر تم ہٹوا دو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے, لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ, تو ہم ضرور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے, وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور ہم آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج بھی دیں گے. اب حق تعالی شانہ تو جانتے تھے کہ دفع الوقتی ہے, بہانہ ہے, اس لیے کہ اگر حقیقت میں دل میں بات اتر گئی ہوتی تو یہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ سے دعا کیجیے, مگر کہتے نکلے پہلے ہٹاؤ پھر ہم ایمان لے آئیں گے. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون, جب وہ مصیبت ٹلتی تھی تو پھر ویسے کہ ویسے اس طرح ہوتا رہا, چلتا رہا معاملہ. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تجربے سے یا حق تعالی شانہ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے, تو حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے نبی نے. فدعا ربہ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی,
پہلے تو ان سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ. دیکھو اگر تم یہ خیال کر رہے ہو کہ مجھے نقصان پہنچاؤ گے تم نقصان نہیں پہنچا سکو گے, اس لیے ساری سازشیں تمہاری بیکار ہیں. اور اگر اس پر بھی تیار نہیں ہوتے وَإِلَّا تُم مِنُونِ سَاتَ زِلُونَ, اگر تم ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو چلو تم مت ایمان لاؤ, مگر مجھے تو رہنے دیجیے, مجھے دعوت کا کام کرنے دیجیے, میرے راستے میں تو روڑے مت ڈالو تانگے مت اڑاؤ, مجھے رہنے دیجیے, بنو اسرائیل کو میں لے جاؤں. مگر جب مانے نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے, فدعا ربہ, اپنے پروردگار سے دعا کی, ان ہؤلاء قوم مجرمون, یہ لوگ تو بڑے مجرم ہیں, یہ نالائق لوگ ہیں, نکمے بالکل, یہ لوگ قوم مجرمون مجرم لوگ ہیں. اس لیے اللہ رب العزت تعالی اموالی مسدود علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الالیم, یہ اللہ بس ابھی انہیں نیست و نابود کر دے, تباہ کر دے. تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے میرے پیغمبر, تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, اب تم ایک کام کرو, فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون, راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. اگر دن کو تم نکلنے کی کوشش کرو گے تو سبب کے درجے میں یہ جانے نہیں دیں گے آگے. فأسر بعبادی لیلا, راتوں رات تم نکل جاؤ تاکہ ایک موتق بھی حصہ سفر کا تم طے کر لو, تم آگے نکل جاؤ, مگر یہ چھوڑنے والے ہیں نہیں, ان کو متبعون, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے چلے جاؤ, یہ تمہارے پیچھے میں نکلے, ان کو متبعون. اب ہوا یہی کہ جب صبح کو اٹھے دیکھا کہ بنو اسرائیل کا ایک فرد بھی مصر میں تو موجود نہیں, سب جا چکے تھے, وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں نکل چکے تھے, اور یہاں سے یہ بھی ایک لشکر جرار لے کر روانہ ہوا فرعون. اب جب فرعون چلتے چلتے اپنے لشکر کے ساتھ ایسی جگہ تک پہنچ گیا جہاں سے اسے بنو اسرائیل نظر آ رہے تھے, اور بنو اسرائیل کو وہ نظر آ رہا تھا اور اس کا لشکر نظر آ رہا تھا, تو اس وقت بنو اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور رفاقت میں بحر قلزم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے, سمندر کے کنارے پر. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون فلما ترى الجمعان, جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی, قال اصحاب موسیٰ, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو مارے گئے, انا لمدرکون, ہم پکڑے گئے, آگے سمندر پیچھے فرعونیوں کا لشکر. وہ غلامی والی زندگی بہتر تھی, غلامی والی زندگی بہتر تھی, یہاں آپ نے ہلاکت میں ہمیں لا کر کے کھڑا کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلا, ہرگز نہیں, میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے اللہ جو حکم سے کر رہا ہوں, کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو میرے لیے راستہ نکالے گا. فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر, ہمارے پیغمبر موسیٰ کو حکم کیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ اکبر اللہ اکبر. تصورات کی دنیا میں اس منظر کو جب سوچتے ہیں تو عقل حیران, عقل حیران. فانفلق, وہ سمندر پھٹ گیا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو اسرائیل کی پوری قوم جو چل رہی تھی وہ 12 خاندانوں میں تقسیم تھے. حق تعالی شانہ نے ہر خاندان کے لیے الگ الگ راستہ بنایا, 12 جگہ پر پھٹا سمندر. فانفلق, ایک ہی راستہ نہیں بنا, 12 راستے بنے, اور 12 راستوں کو ڈیوائڈ کرنے والی چیز کیا تھی؟ سمندر کے پانی کی دیوار. ادھر سمندر رک گیا, کھڑا ہو گیا, اب بیچ میں راستہ اور یہاں ایک پانی کی دیوار, پھر راستہ اور پانی کی دیوار, پھر راستہ اور پانی کی دیوار. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, بہت بڑے ٹیلے اور بہت بڑے پہاڑ کی طرح پانی ٹھہر گیا اور 12 راستے کھل گئے. یبسن,
لا تخاف غیرتم ولا تخشا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ اس میں چلنے لگے تو غبار اڑنے لگا. اللہ نے اتنا خوش کر دیا اس راستے کو کہ غبار اڑنے لگا. اب بارہ کے بارہ چلے گئے اور فرعون پیچھے سے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. اب ہیومن نیچر کیا ہوگا؟ ہیومن نیچر ہوگا کہ جیسے ہی ہم کراس کر کے دوسری طرف چلے جائیں تو دوبارہ لاٹھی مار کر کے سمندر کو اپنی اصلی حالت پر لے آنا چاہیے تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان میں سمندر ہائی ہو جائے, ورنہ ہماری جان خطرے میں ہے. تو حق تعالی شانہ نے حکم کیا وترک البحر رہوا, اے ہمارے پیغمبر سمندر کو تھما ہوا رہنے دیجیے, لاٹھی مت ماری, اس کی آپ فکر نہ کیجیے, آپ کو بچانا ہمارا کام ہے, آپ کو بچانا ہمارا کام ہے, آپ بس نکل جائیے سمندر کے اس پار کھڑے ہو کر کے. اب تماشا دیکھیے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, یہ جو دعویٰ کرتا تھا اس کی حالت کیا ہوتی ہے, اس کا انجام کیا آتا ہے. وترک البحر رہوا, سمندر کو تھما ہوا رہنے دیجیے, سمندر کو ساکن رہنے دیجیے جس حال میں ہو, اسی حالت میں. انہم جند مغرقون, اس لیے کہ میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان سمندر کو حائل بنا دوں, میں تو اس پورے لشکر کو ڈبونا چاہتا ہوں. انہم جند مغرقون, یہ پورا لشکر ابھی ڈبو دیا جائے گا. اب وہ ادھر یہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے, دیکھا کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں, دوڑتے دوڑتے گھوڑوں کے اوپر جانوروں کے اوپر, جب فرعون بالکل آگے اور اس کا آخری سپاہی اس کے اندر داخل ہوا, جب پورا لشکر سمندر کے بیچ میں آ گیا, تو حق تعالی شانہ نے سمندر کو حکم کیا فغشیہم من الیم ما غشیہم. اللہ اکبر, کیا قدرت خدا کی. فغشیہم من الیم ما غشیہم, ڈبو دیا پورے لشکر کو. بس اپنے دل میں میرے بھائیوں یہ یقین بٹھاؤ کہ جو خدا سمندر میں بنو اسرائیل کے لیے راستے پیدا کر چکا ہے آج بھی وہی خدا ہے اور اسی ہی طاقتوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, خدا بدلا نہیں ہے, خدا کی طاقت بدلی نہیں ہے, ہم بدل گئے ہیں, مسلمان بدل گئے ہیں. مسلمانوں میں خو باقی نہیں ہے, محبت کا جنون باقی نہیں ہے, صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندر باقی نہیں ہے. جن استاد کی بنیاد پر حق تعالی شانہ سمندر میں راستے بناتا تھا اور جن استاد کی بنیاد پر حق تعالی شانہ فرعون جیسے متکبر اور سرکش کے پورے لشکر کو غرق کر دیتا تھا, آج مسلمانوں نے ان استاد کو چھوڑ دیا ہے. اصل میں میرے بھائیوں, سب سے پہلی فکر جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں اور ہر مسلمان کے دل میں بسنی چاہیے وہ یہ کہ وہ کیا اوصاف تھے ہمارے اخلاق میں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں, کہ جن کی بنیاد پر حق تعالی شانہ کی نصرت اترتی تھی, وہ کیا اوصاف تھی. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا, دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دست تو دست, ارے زمین پر تو سب گھوڑے دوڑاتے ہیں, دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عناصر اربعہ, چار چیزیں جن سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے, انسان کی تخلیق ہوا سے ہوئی ہے, انسان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے. یہ جو عناصر اربعہ ہے, انسان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے, آگ مٹی ہوا اور پانی, یہ چاروں کے چاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے قبضے میں تھے. میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بات کر, صحابہ کی بات, انبیاء کی بات تو بہت اونچی ہے. مگر صحابہ میں اور ہم نے کیا فرق میرے بھائیو, صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کی ایک ایک چیز کو انہوں نے ہیر سے جان بنایا, جان سے زیادہ عزیز. اور ہماری حالت کیا ہے کہ جس دین کو لے کر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ ہماری فہرست میں سب سے اخیر میں نہیں, ہماری فہرست میں ہے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری فہرست میں ہے ہی نہیں. جائزہ لو اپنا, اپنی زندگی کا جائزہ لو, ہماری فہرست میں ہے ہی نہیں. وہ عالی اخلاق, وہ عالی اقدار, وہ عالی اوصاف. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنو باقی نہیں ہے, صفیں کج دل پریشان, سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہم بدلے ہیں, ہم بدلے ہیں. اور اگر ہم دنیا کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو بدلنا پڑے گا, اپنی حالت کو بدلنا پڑے گا, اپنے اوصاف کو بدلنا پڑے گا. صحابہ کے اوصاف اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے, نبوی اوصاف اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. ارادہ کرو میرے بھائیو اس کا, ارادہ کرو. اور ہم اگر ہماری زندگی میں دین لائیں, دین 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 پورا دین, عقائد بھی, عبادات بھی, معاملات بھی, معاشرت بھی, اخلاق بھی, پورا دین اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے میرے بھائیو, اور یہ پورا دین ہم سب کی زندگیوں میں کیسے آ جائے اس کی کوشش کریں گے, دوسروں پر محنت کریں گے, اپنے گھر میں بھی محنت کریں گے, اپنی بستی میں محنت کریں گے, پوری دنیا کے مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب دین جو دنیا اور آخرت کی ضمانت دینے والا ہے کس طرح آ جائے اس کی ہم نے اگر فکر کی اور ایک معتقد بھی حصہ اس فکر میں لگ گیا اور اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آ گیا, تو میرے بھائیو ہم سب صرف اپنی ذات پر احسان کرنے والے نہیں ہوں گے, خدا کی پوری مخلوق پر احسان کرنے والے ہوں گے. اس لیے کہ جس دن یہ شکل پیدا ہو گئی تو اس دھرتی کے اوپر امن گھر جائے گا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے فکر کرو, اس کی فکر کرو. مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ ہانک کر پولیٹیکل تبصرے کر کے ہم نہ اپنے اوپر احسان کر سکتے ہیں نہ کسی اور پر احسان کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے اوپر مخلوق پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل کرے. اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا, اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا تو گلے میں توک ڈال دو محمد کی غلامی کا. تو ارادہ کرو بھائی, کرتے ہو, ارادہ کرو. علماء کی صحبتوں میں بیٹھو, مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھو اور دعوت و تبلیغ کی تحریک میں مشغول ہو جاؤ تاکہ دین ہماری زندگیوں میں بھی آئے, ہمارے گھر میں بھی دین آئے, ہماری بستی میں بھی آئے, پوری دنیا میں دین آئے اللہ تعالیٰ کا. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون, غرق ہو گئے, کل لم یغنوا فیہا, گویا کہ تھے ہی نہیں. اب وہ جو بڑے بڑے باغات, بڑی بڑی کھیتیاں, عمدہ عمدہ مکانات, حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون, انہوں نے کتنے باغات چھوڑے, کتنے چشمے اور نہریں چھوڑی, وزروعی ومقام کریم, کتنی کھیتیوں کو چھوڑا اور کتنے عمدہ عمدہ مکانات چھوڑے, ونعمتین اور کتنے راحت کے سامان چھوڑے, کانوں فیہا فاتحین, جس میں وہ مزے کیا کرتے تھے. اس میں میرے بھائیو ہم سب کے لیے عبرت, ہم سب کے لیے عبرت. ہمارے باغات, ہمارے چشمے, ہماری نہریں, ہماری کھیتیاں, ہمارے عمدہ عمدہ مکانات اور ونعمتین, راحت کے دوسرے سامان, موبائل راحت کا سامان, فریج فریزر راحت کا سامان, عمدہ عمدہ بیڈ راحت کا سامان, عمدہ عمدہ گاڑیاں راحت کا سامان, ایئر کنڈیشن راحت کا سامان, بہترین قالین اور کارپیٹ راحت کا سامان. یہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت ہے. ونعمتین کانوا فیہا فاکہین, جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے. یہ جتنے بھی ہیں میرے بھائیو,
جتنے بھی مزے کے سامان ہے جو حد تعالی شانہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے وہ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. اس لیے حق تعالی شانہ سے اپنا رشتہ جوڑو, حق تعالی شانہ سے اپنا رشتہ جوڑو, اپنا رشتہ مضبوط کرو, حق تعالی شانہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. کذالک اسی طرح ہوا, اسی طرح ہوا, بنو اسرائیل کو نجات مل گئی اور فرعونی تباہ و برباد ہو گئے, غرق ہو گئے. اور امام قلبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کذالک ہمارا یہی طریقہ ہے کہ جو ہمارا فرما بردار ہوتا ہے اسے ہم نجات عطا فرماتے ہیں, اور ہمارا نافرمان ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں, آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں. کذالک اسی طرح ہوا. بس میرے بھائیو بہت سبق ملا اس سے, بہت سبق ملا کہ بڑی بڑی طاقتیں جب اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے مقابلے میں آ جاتی ہے تو حق تعالی شانہ اس کو نابود کر دیتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی طاقتیں کمزور سمجھے جانے والے لوگ جب حق تعالی شانہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو حق تعالی شانہ نے کامیابی سے ہم کنار فرماتے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. جو وہ چاہے تو قطرے قطرہ کو سمندر کر دے, جو وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اس لیے ہر شخص, ہر شخص اسباب بھی حیثیت رکھتے ہیں مگر ان سببوں کی جو روح ہے, روح روح وہ عمل ہے, وہ دین ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ حق تعالی شانہ کا تعلق ہے. اسے اس کی طرف توجہ کرو میرے بھائیو. اس رمضان مبارک کے مہینے میں سب آنکھ میں کر کے جاؤ گے آج کے بعد ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے. اب سے ہم حق تعالی شانہ کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تب جا کر کے ہمارے دنیا کے مسائل حل ہوں گے, ساری دنیا کے مسائل حل ہوں گے. جب تک دین حق تعالی شانہ کی توجہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.